الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عقیدے اور عمل میں ایک مسلمان کے لیے دونوں کی پابندی ضروری ہے کہ اپنے دل میں انہی عقائد کو جمائے جو صحیح اور درست ہیں، اور اپنے دل کو، دماغ کو، ظاہر کو اور باطن کو، اندرونی اور بیرونی تمام اعضاء کو اللہ کے حکموں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع رکھے. یعنی عمل، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. دونوں میں، عقیدے اور عمل میں، عقیدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ اگر عقائد نہیں ہوں گے یا غلط ہوں گے تو نجات کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اعمال کی اہمیت عقیدے کے مقابلے میں اس معنی میں کم ہے کہ عقیدہ درست ہو اور عمل کمزور ہو تو رحمت الہی سے امید کی جا سکتی ہے کہ بغیر عذاب دیے بخش دیے جا سکے. لیکن عقیدہ اگر غلط ہے، جو یقینی اور قطعی عقائد ہیں وہ اگر غلط ہیں، تو پھر نجات کی کوئی امید نہیں ہے. اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے آپ میں اور اپنے ہر کام میں بے بدل، بے مثل، بے نظیر، بے وزیر ہیں. ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اور اپنے کاموں میں ان کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. وہ یکتا ہیں، ان کی ذات واحد بھی ہے اور ان کی ذات احد بھی ہے. تو قرآن کریم کا یہ جو بنیادی عقیدہ ہے توحید کا، اس کے اندر کوئی اگر کمزور پڑتا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا عقیدہ توحید میں جو کمزور ہوگا اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ساتھ شرک، شرک ہوا عقیدہ توحید کی ضد، اور یہ شرک کفر کو بھی شامل ہے. بعض دفعہ اسلام کے جو اگینس ہے وہ دو قسم کے ہیں، جو موحد ہیں لیکن اسلام کو نہیں مانتے، اور بعض وہ ہیں جو موحد بھی نہیں ہیں اور اسلام کو بھی نہیں مانتے. یہ دونوں کے دونوں اس کے اندر آ گئے ہیں. لوگ بات شبہ کرتے ہیں کہ جو موحد ہیں، مثال کے طور پر اللہ کو اکتا مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، اگر وہ رسالت محمدی کا انکار کریں تو توحید کے صلے میں ان کی نجات ہونی چاہیے. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس ریلیجن کی حیثیت سے، مذہب کی حیثیت سے صرف اسلام ہے، اور ہر زمانے میں اس کی تفصیلات بدلتی گئی ہیں. تو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے جس دین کو اللہ کے دین کی حیثیت سے پیش کیا گیا اس کا قبول کرنا ضروری ٹھہرا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کوئی قفل ہو، لاک ہو، اور اس کی کوئی چابی ہو. اگر لاک کے اندر کا سسٹم چینج کر دیا جائے ہر تھوڑے دن میں اور اس کی نئی چابی بنا دی جائے، تو جب تک اس نئی چابی سے اس کو نہیں کھولا جائے گا اس وقت تک وہ لاک، وہ قفل کھلے گا نہیں. ایسے ہی جنت کی چابی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہی. جب حضرت آدم تھے تو پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کلمہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ تھا، اور وہ چابی تھی جنت کی. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ، یہ جنت کی چابی تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے جنت کی چابی، نجات کی کنجی جو ہوگی وہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں جزوں میں، ان دونوں باتوں میں جو غیر ہیں سو غیر ہیں، بعض دفعہ مسلمان بھی اپنے خیالات یا رائے کو دخل دیتے ہیں اس معنی میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی توحید پکی ہے اگر وہ اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ٹھاک ہے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو بخش دیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا خیال رکھنا اور ایسا سوچنا کسی کے بارے میں کہ کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن وہ بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن مذہب اسلام کو وہ اپنے مذہب کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا ہے، پریکٹس نہیں کرتا، اور وہ اسلام والے عقائد بھی نہیں رکھتا لیکن ہے موحد مثال کے طور پر۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایسا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں ایسا، اس کی زندگی میں بہت ساری نیکیاں ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، خوش اخلاق ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ضرورت پڑنے پہ پیسے خرچ کرتا ہے اور لوگوں کی ضروریات کا تکفل کرتا ہے، اپنے آپ میں مزاج میں نرم اخلاق ہے۔ جو بندہ اس قدر خوبیوں والا ہے اگر وہ مذہب اسلام کو فالو نہیں بھی کرتا ہے تو چونکہ اللہ کو ماننے والا ہے اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک بخش دیں۔ اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ رکھنے کی تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کا مطلب ہی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا کا مطلب ہی ہے، جن لوگوں نے کفر کی زندگی اختیار کی، کفر کی زندگی جو اسلام کے اگینسٹ ہے، جو بھی اسلام کے اگینسٹ ہوگا، اب وہ جو اب اس کا ٹائٹل جو بھی بنتا جائے یا ٹائٹل نہ بھی بنے لیکن ہو وہ اسلام کے اگینسٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، والمشرکین اور جو مشرکین ہیں یہ کیوں نہ ہو، جو بھی ہوگا اسلام کے اگینسٹ ہوگا، فی ناری جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو اسٹپ تھا، جو پہلا لیول تھا کہ اسلام کے اگینسٹ ہو جانے کے بعد نجات کی امید رکھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ عقیدہ رکھنا تو دور کی بات ہے، رائے کے درجے میں، اوپینین کے درجے میں، خیال کے درجے میں بھی یہ بات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مذہب اسلام اپنے حقانیت کے حوالے سے اتنا پر اعتماد ہے کہ 1% بھی اس کو اس کے اگینسٹ کے بارے میں کوئی رائے رکھنے کی گنجائش یا اس کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ 1% بھی تم یہ خیال نہیں رکھ سکتے۔ اب آگے سوال چلتا ہے کہ بھائی اس قدر نیکیاں اس بندے کی ہیں تو پھر وہ بندہ اگر اللہ کی توحید میں گڑبڑ کرنے والا تھا یا مذہب اسلام کے اگینسٹ تھا تو پھر اس کو ابد الآباد کی سزا دے دینا، جہنم میں ڈال دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی اس سوال کا بنیاد یہ بنتا ہے کہ جتنا جرم ہو اس حساب سے سزا ہونی چاہیے، جیسا جرم ہو اس حساب سے اس کی سزا اور اس کا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ اس نے اگر شرک کیا تھا تو شرک کی سزا اس کو دی جائے، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں اس کو نہ جلایا جائے۔ لوگ ہمدردی جتاتے ہیں، ہم جتنی ہمدردی کسی سے جتا سکتے ہیں وہ اللہ کی ہمدردی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ لیکن جب ارحم الراحمین یہ بولے کہ تم شرک کر کے آؤ گے تو تم اتنے مبغوض ہو جاؤ گے کہ پھر تم کو میں کبھی جنت کا داخلہ نصیب نہیں کروں گا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ہے کتنی بڑی برائی، اسلام کے اگینسٹ جانا ہے کتنی بڑی برائی۔ اب اندازہ کریں کہ ارحم الراحمین فرما رہے، دنیا کے اندر پائی جانے والی رحمت جس کی رحمت کا ایک حصہ ہو پوری حضرت آدم سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک، انسانوں ہی میں نہیں، جانوروں کے اندر اور دوسری ذیاقل مخلوقات کے اندر، جنات کے اندر، فرشتوں کے اندر، جو بھی رحمت کا جذبہ پایا جاتا ہے، احساس پایا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا ارحم الراحمین کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ تو جس کے پاس یہ ایک حصہ بھی ہو اور باقی اور 99% رحمت بھی موجود ہو، وہ یہ بولے کہ شرک کے ساتھ آنے پہ نجات نہیں، اسلام کے اگینسٹ ہو کر کے آنے پہ نجات نہیں، تو پھر ہم کو اپنے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھنے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ جہاں تک سوال ہے کہ بھائی سزا جرم کے حساب سے ہونی چاہیے، 60-70 سال آدمی جی کے گزر گیا دنیا سے تو پھر 60-70 سال یا جتنے اس کو سزا دینا ہے اتنا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں جلانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جبکہ اس کے پاس اس کی زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے، دوسرے اخلاق اور دوسری نیکیاں بھی موجود تھیں۔ یہ سوال اس حد تک تو درست ہے کہ جزا کو عمل کے یا جرم کے حساب سے مناسب ہونا چاہیے، لیکن مناسبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دونوں کی مدت سیم ہو، کہ جتنی مدت تک، جتنے عرصے میں، جتنے ٹائم کے لیے کوئی گناہ کیا گیا، کوئی جرم کیا گیا، اتنے ہی ٹائم کے لیے اس کو سزا دی جائے۔ آدمی یہاں پر جو گناہ کرتا ہے، کتنے جرائم، کتنے کرائمس کی سزا سال ہر سال کی طے نہیں کی گئی ہے، وہ کرائم چند لمحوں میں ہوتا ہے، چند منٹوں میں ہوتا ہے، اور عمر بھر کی قید اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو جرم کا جرم کی سزا جرم کے مناسب ہونا یہ کوئی غیر معقول بات نہیں، یہ معقول ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ ٹائم لیمٹ دونوں کی سیم ہونی چاہیے یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہائی درجے کی، پرلے درجے کی نامعقولیت ہے، حماقت ہے. اور اس کا پابند کرنے کی کوشش کرنا اس ہستی کو جو اس قسم کی ہر قسم کی قید سے پاک ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی ہم کو اجازت ہی کہاں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے، ان کو عقل دی جائے؟ وہ عقل کے خالق ہیں، وہ عقل کے، وہ حکیم ہیں. عقل کا لفظ بھی ان کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو عقل نہیں بول سکتے، عقل مند نہیں بول سکتے، صاحب حکمت بول سکتے ہیں. تو جو عقل ہم کو ملی ہے، جو حکمت کے، ان کی صفت حکمت کے ایک ذرے کی حیثیت سے ہم کو عطا ہوئی ہے، ہم اس عقل کے ذریعے سے ان کو حکمت سکھانے چلے، یہ کہاں کی حکمت، یہ کہاں کی عقل مندی اور انصاف ہوگا؟ تو ہم اس بے انصافی کے ساتھ کسی کو انصاف سکھانے چل رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ معقول ہے کہ جرم کی سزا جرم کے مناسب ہو، لیکن اس میں یہ سمجھ لینا کہ دونوں کی ٹائم لیمٹ سیم ہونا چاہیے یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خود غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام لانے کے ذریعے سے بندہ اللہ کے جو غیر محدود حقوق ہیں ان حقوق کی پابندی کو قبول کر لیتا ہے کہ اللہ کے جو حقوق مجھ پر آتے ہیں میں اس کو قبول کرنے تیار ہوں. جو اسلام نہیں لاتا ہے وہ ان لامحدود حقوق کے سے انکار کرتا ہے، اس کے ماننے سے انکار کرتا ہے. تو جو لامحدود حقوق کے ماننے سے انکار کرے گا، اگر اس کی سزا بھی لامحدود زمانوں تک ہو، تو اس میں بے انصافی کہاں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اسلام لاتا ہے وہ پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ مرنے کے، جب تک وہ جیے گا اسلام پر ہی رہے گا. ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ میں اسلام پہ مروں. جو کافر رہتا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جس مذہب کو میں اپنے لیے اختیار کر چکا ہوں، مرتے دم تک میں اس پہ قائم رہوں. یہ تو اللہ نے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں. اگر وہ جیتا 1000 سال یا اللہ اس کو زندہ رکھتا 1,00,000 سال، تب تو وہ اپنا مذہب بدلنے والا ہے نہیں نیت کے اعتبار سے، اور نیت کا بڑا فرق پڑتا ہے. تو اس کی نیت جیسی ہے، جس نیت پہ وہ مرا ہے، وہ تو لامحدود سالوں پر محیط ہے، تو پھر اس کے لیے جو سزا طے کی گئی ہے وہ بھی لامحدود ان لمیٹڈ سالوں کے اوپر طے کی گئی ہے. تو یہ بے انصافی بالکل بھی نہیں ہے. تو صرف عقیدہ توحید ہی نہیں، اسلام کے جتنے ضروری اور قطعی عقائد ہیں، اسلام کی ایک اصطلاح ہے قطعی، اس کو کسی وقت بیٹھ کے علماء سے اگر نہیں سمجھے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب سے اتنا رشتہ تو ہو کہ ہم بہت ضروری باتوں کو یکسوئی کے ساتھ میں سمجھ لیں، صرف جماعت کے پروگراموں کے اندر اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. تھوڑا سا ٹائم ہم کو دینا چاہیے زندگی کے اندر، 20 سال 22 سال 25 سال ہم اسکول کی تعلیم میں گزار دیے ہیں، کالجز کی تعلیم میں، یونیورسٹیز کی تعلیم میں، دوسرے پروفیشنل اپنانے کے لحاظ سے، پھر زندگی میں آگے جابوں کے اندر ہم اس میں لگا دیتے ہیں. تو جس مذہب کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اس کی ضروری معلومات، ضروری اصطلاحات کو بھی کسی وقت ٹائم نکال کر کے سیکھنا چاہیے، اس کو ٹائم دے کر کے سیکھنا چاہیے. الغرض عقائد جو ہیں، ضروری عقائد، اس میں کہیں پر بھی کمزور پڑیں گے تو وہ کمزوری وہ لے جائے گی کفر تک، اور وہ کفر پھر نجات سے محروم کر دے گا. اور اس بارے میں یہ خیال کرنا کہ آدمی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں اور ان خوبیوں کی وجہ سے اس کی نجات ہو سکتی ہے، وہ پرلے درجے کی حماقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھی گئی ہے کہ یہ انتہائی نامعقول بات ہے. جو آدمی جتنے عقائد پر عقائد رکھنا ضروری ہے، جتنے صحیح عقائد ہمارے ہونا، جتنی باتیں صحیح ہونا ضروری ہے، اگر اس میں سے کوئی کسی ایک میں کمزور ہے یا کسی کے اگینسٹ ہے، لیکن وہ ضروری ہے، جیسے رسالت کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ مسئلہ ہو، یا مثال کے طور پر آخرت میں جو جزا سزا کا نظام ہے اس نظام کا کوئی منکر ہو، مثال کے طور پہ حالانکہ اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کو ایک مان رہا لیکن آخرت کا انکار کر رہا، اللہ کو ایک ماننا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اللہ کو ایک ماننا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مان رہا اور ساتھ میں ان کو آخری رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی وجہ سے بندہ اس ایک عقیدے کی غلطی کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. اس کے اندر سافٹ کارنر رکھنے کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی. اور یہ وہ بات ہے جس میں ہم تعصب کا شکار نہیں ہے، بلکہ یہ دینی حمیت کی بات ہے، یہ دینی غیرت کی بات ہے اور مذہب کی حقانیت کی بات ہے. یعنی اسلام کو 100% سچا سمجھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اس کے اگینسٹ ہوگا پھر وہ 100% باطل ہوا، اس کا مطلب ہی یہ ہے. جب باقی چیزوں سے آپ بیزار ہوں گے تبھی جو ہے اسلام کی حقانیت، اسلام کامل ہو سکے گا، کسی کا ایمان کامل ہو سکے گا. اور یہی سورہ کافرون کے اندر سکھایا گیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ اسی کے اندر، اسر کافرون کے اندر جو بات سکھائی گئی وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. بعض صحابہ نے جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ جو چیزیں یہودیت میں ہم کرتے آئے تھے اسلام لانے کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام ہے، انہوں نے سوچا کہ اگر اسلام لانے کے بعد بھی ہم پریکٹس یہ کرتے ہیں کہ گوشت نہ کھائیں اونٹ کا، کیونکہ کھانا فرض تو ہے نہیں، لیکن دل سے یہ سمجھیں، چونکہ حرام نہیں سمجھ سکتے کہ حلال ہے، اونٹ حلال ہے شریعت اسلام میں، لیکن پریکٹس یہ کریں کہ ہم کھائیں نہیں تاکہ یہودیت کی بھی رعایت ہو جائے، دونوں مذہبوں پر عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جب تک اسلام نہیں آیا تھا یہودیت کو پریکٹس کرتے تھے، مثال کے طور پر، تو وہ غلط عیسائیت تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو پریکٹس کرتے تھے تو اس کا اجر تم کو ملے گا. جیسے ہی محمد آ گئے اور تم نے ان کے مذہب کو، مذہب اسلام کو قبول کر لیا، تو تم کو دوہرا اجر ملے گا. ان کے بعثت سے پہلے جس مذہب کے ماننے کا حق تھا اس کو پورا کیا، اس کا اجر دیں گے، اور ان کے بعثت کے بعد، حضور کے دنیا میں آ جانے کے بعد، ان پر ایمان لانا حق تھا تو اس پر ایمان لانے کا اجر تم کو دوہرا دیا جائے گا. لیکن اب جب اسلام لا چکے ہو تو اب ڈبل ڈبل پریکٹس کی بالکل اجازت نہیں. نیک نیتی ہے صحابہ میں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو بھی فالو کریں، اس کو بھی فالو کریں، اس کو بھی پریکٹس کریں، اس کی بھی پریکٹس کریں. فرمایا جا رہا نہیں، اسلام اس تعدد کو اور اس قسم کے اختلاف کو گوارا نہیں کرتا ہے، پورے کے پورے اسلام میں آنا ضروری ہے. اب جو چیز تم اپناؤ گے مذہب کی حیثیت سے وہ اسلامی ہونا ضروری ہے. بھائی فلاں مذہب میں فلاں چیز بڑی اچھی ہے، ایسا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. فلاں مذہب میں فلاں چیز بڑی اچھی ہے، ایسا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اصل میں یہ اللہ کا لایا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو دیا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے اپنی پسند کی حیثیت سے، ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اس سے اچھی ہے؟ اللہ تعالیٰ بولیں کہ یہ مجھے پسند ہے اور ہم بولیں کہ نہیں یہ چیز اس سے اچھی ہے، یہ چیز آپ کو پسند ہونی چاہیے. اللہ کی پسند کو طے کرنے کا اختیار ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں لے لی اور کچھ چیزیں چھوڑ دی، اسلام کی پوری چیزیں بھی لے لی، دوسرے مذاہب کی چیزوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کرنے آ گئے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. تو عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، یا دوسرے دینی عقائد جو ضروری درجے کے ہیں، بعض عقائد ضروری درجے کے نہیں ہوتے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جسد اطہر سے، آپ کے جسم مبارک سے، آپ کے روزے مبارک میں جو مٹی لگی ہوئی ہے، آپ جس روزے میں آرام فرما ہے اس روزے میں جو مٹی آپ کے جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے، وہ مٹی کو بعض علماء فرماتے ہیں عقیدے کی حیثیت سے، ان کا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہے. کعبہ بھی مخلوق اور عرش بھی مخلوق، یہ صراحت ہے قرآن میں، کعبہ بھی مخلوق ہے اور عرش بھی مخلوق ہے، اللہ کے رسول بھی مخلوق ہے، اللہ کے رسول سب میں افضل ہیں. اب جس مٹی کو ان سے مس حاصل ہوگا، ٹچ حاصل ہوگا، وہ ان سب سے افضل ہوگی جس کو ٹچ حاصل نہیں ہے، یہ ان کا ماننا ہے. لیکن یہ عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے جو قطعی ثبوت ہو، قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، لیکن اب اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. تو جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ان کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ عقیدہ رکھنے پر سب کو مجبور بھی نہیں کیا جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے، یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عقائد دو ہوتے ہیں، ایک قطعی قسم کے اور ایک ظنی قسم کے. تو جو قطعی قسم کے عقائد ہوتے ہیں ان کے اندر 19-20 ہونے کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی ہے. جو ظنی قسم کے عقائد ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں اگر ایسی ہیں دلیل کی بنیاد پہ، کوئی اس کو نہیں ماننا چاہتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا ماننے پر. یہ جو بات ہے کہ پورے عقائد کا ماننا ضروری ہے قطعی قسم کے، اس میں کہیں پر بھی کمزوری آئے گی تو نجات پینڈنگ میں پڑ جائے گی. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم خوش فہمی میں بولتے ہیں، یہ ایک مسلمہ صداقت ہے جو غیروں کو بھی تسلیم ہے. ایک عالم دین ایک سفر میں جا رہے تھے، کئی صدی پرانا واقعہ ہے، یا ایک جماعت جا رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ لوگ جمع ہیں، وہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، جا کر کے پوچھا کہ بھئی یہاں کیا قصہ ہے؟ بولے کہ ہمارے پاس، ہم مذہب عیسویت کو فالو کرتے ہیں، کرسچن ہیں ہم لوگ، ہمارے عالم آتے ہیں، راہب آتے ہیں اور ہم کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں مذہب کی تعلیم دے کر کے جاتے ہیں، ان کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ کرسی انہیں کے لیے رکھی ہوئی. وہ لوگ وہیں پر بیٹھ گئے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا لباس تو بدلا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا لباس ان کے حساب سے، جو لوگ وہاں پر کرسچن تھے ان کے حساب سے چینج کر کے کہ ان کے جیسے لگے بیٹھ گئے. ان کے راہب صاحب آئے اور آ کر فوراً ہی انہوں نے بھانپ لیا، محسوس کر لیا، تو کہنے لگے کہ آج بیان کچھ نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا باہر کا کوئی آدمی آ گیا ہے، لہٰذا اس کی پہلے صفائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے درمیان کوئی محمدی ہے تو سامنے آئے. پھر انہوں نے نظر ڈاڑی، نہ راہب نے خود نظر دوڑائی، ڈال کر کے کچھ صاحبان کو کھڑا کیا، اس میں سے ایک مولانا صاحب کو کہا کہ آپ آگے آئیے. کہا کہ تم محمدی ہو نا؟ وہ چہرے کے نور سے پہچان رہا ہے راہب، غیر مسلم ہے وہ، مسلمان نہیں ہے وہ، وہ پہچان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم محمدی ہونا. تو انہوں نے کہا کہ اب تو بات کھل گئی، چھپانے کا فائدہ کیا. کہنے لگے کہ ہاں میں محمدی ہوں. تو اس نے کہا کہ میں جب سوالات کرتا ہوں ان سوالات کا مجھے جواب چاہیے تم سے. کئی سوالات اس نے کیے، انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر موقع ہوا تو عرض کیے جائیں گے. انہوں نے اس کے جوابات دے دیے، جس میں سے ایک آدھ سوال اس نے کہا کہ جنت میں ایک سرچشمہ ہے، ایک نہر ہے، وہاں سے چار نہریں پھوٹتی ہیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے جو اللہ نے بنائی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہے، دنیا میں اللہ نے انسان کا دماغ بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ اس سے چار الگ الگ قسم کی رنگ اور بو اور مزے والی نہریں نکلتی ہیں. آنکھ کا پانی کھارا ہے، ناک کا پانی بدبودار ہے، منہ کا پانی جس کو تھوک اور لعاب بولتے ہیں وہ میٹھا ہے، کان کا پانی کڑوا ہے، اور ان کا سرچشمہ دماغ ہے، اللہ نے یہ بنایا ہے. اس نے پوچھا کہ جنت میں ایک تخت ہے جو 100 سالوں کی مسافت پر آدمی کو لے کر کے جاتا ہے، اور وہ خود سواری کو اپنے اوپر خود بٹھاتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتی ہے سواری یا اس کے اوپر بیٹھنے والا جنتی، تو پھر وہ اس کو لے کر کے اڑتا ہے. دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ نے فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ کیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے. یہ جنت کے اس تخت کے مشابہ ہے، جب کسی آدمی کو اونٹ پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو سیڑھی لگا کے کوئی نہیں چڑھتا ہے، خود اونٹ اس کو نیچے بیٹھ کر کے اٹھا لیتا ہے، جب سواری بیٹھ جاتی ہے تب اس کو اٹھا لیتا ہے. تو اس کی مثال ہے. اس قسم کے کئی سوالات اس نے کیے. یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے سوالات اگر مکمل ہو گئے تو میرا ایک سوال ہے. ان مولانا صاحب نے اس راہب سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے جنت کی کنجی کیا ہے. راہب سے پوچھا جنت کی کنجی کیا ہے، کہ جنت کا قفل کس سے کھولا جائے گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو، یعنی اپنی برادری کو اس نے کہا، اپنی قوم کو اس نے کہا کہ اے عیسائیوں سنو، یہ آدمی جس بارے میں سوال کر رہا ہے اس کے جواب کے لیے نہ تم تیار ہو نہ میں تیار ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہنے کے بعد اللہ نے ان کے حق میں ہدایت مقدر کی تھی، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، باقی سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ان علماء کی برکت سے. تو یہ ہماری صرف خوش فہمی نہیں ہے، اور اگر ہم اس بارے میں، اس عقائد پر ہم اپنے آپ کو جماتے ہیں تو یہ جمانا تعصب نہیں ہے، یہ تسلب ہے، دین میں پختگی ہے اور اللہ کو یہ منظور ہے. اور آج دنیا والوں کو یہی منظور نہیں، کیونکہ جہاں دین میں پختگی آتی ہے تو پھر دنیاوی مقاصد کے لیے خارج ہوتی ہے وہ دنیا. دین کی زد پڑتی ہے، دین پسندی کی زد پڑتی ہے نفس پرستی پہ، اور لوگ اپنی منمانی کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتے. جو جی میں آیا ان کو کرنے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، جہاں کچھ منمانی کے خلاف میں کوئی روک ٹوک ہو جاتی ہے تو پھر ان کو برا لگنے لگتا ہے. اگر آج جہاں بدل جاتے ہیں تو پھر وہاں مقاصد بھی بدل جاتے ہیں، لائنیں الگ ہو جاتی، مذہب بدل جاتا اور سوچنے کا اور زندگی گزارنے کا اسٹائل الگ ہو جاتا. تو یہاں سے یہ چیزیں چلتی ہیں. ہم کو اپنے عقائد کے اندر درست کرنے کی فکر ہونا ہے اور ان پہ پختگی کے ساتھ میں جمنا ہے. جن عقائد میں اس قسم کی سختی پائی جاتی ہو، پختگی پائی جاتی ہو کہ فلاں غلط ہے، فلاں بات غلط ہے، فلاں شخص غلط ہے، تو پھر اس بات کو غلط ماننا، اس شخص کو غلط ماننا کوئی بے دینی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، دین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.